Padre, diga el favor, pronuncia el voz.
درود به جگه محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جس فکر امامت کی میں اور آپ معتقد ہیں اس فکر کے نتیجے میں خود بخود میں اور آپ ایک تبدیلی کے معتقد ہیں، ایک ایسی تبدیلی کے کہ جو خود سے حاصل نہیں ہونی ہے بلکہ اس تبدیلی کو ایجاد کیا جائے گا. ہم اور آپ جب ظہور امام کے معتقد ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نہ کسی کام کو بلا سبب شروع کرے گا اور نہ بلا سبب اس کام کو ختم کرے گا. اگر خدا نے متعال کے حکم سے غیبت ہوئی ہے تو یہ بلا سبب نہیں ہوئی، اور اگر کہیں پر جا کر غیبت نے ختم ہونا ہے اور ظہور نے ہونا ہے تو وہ بھی بلا سبب نہیں ہونا. غیبت کے آغاز ہونے کا بھی کوئی سبب ہے، غیبت کے ختم ہونے کا بھی کوئی سبب ہوگا. غیبت کے آغاز ہونے کا سبب ہے آوان و انصار کی کمی، لوگوں کا تیار نہ ہونا. غیبت کے ختم ہونے کے جو سبب ہے وہ یہی لوگوں کا تیار ہو جانا ہے. جب لوگ تیار ہوں گے فکر میں، عمل میں، ہر طریقے سے، تو انشاءاللہ امام کی غیبت ختم ہو جائے گی، ظہور کا موقع شروع ہو جائے گا. اگر ایسا ہے کہ جب لوگ تیار ہوں گے تب ایسا ہوگا، اور لوگ خود سے تیار نہیں ہوں گے، لوگوں کو تیار کرنا ہوگا، پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو، دوسرے مرحلے میں اپنے دوسرے لوگوں کو، تو ہمیں اور آپ کو ایک موضوع کا ایکسپرٹ ہو جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آتی کیسے. اگر میری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین موضوع یہ ہے کہ امام تشریف لائیں، اور امام اس وقت تشریف لائیں گے جب لوگ تبدیل ہوں گے، تو میری اور آپ کی زندگی کا اہم ترین موضوع یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ تبدیل کیسے ہوں گے. ہمارا اپنے خیال ہے زمانے غیبت میں اہل بیت کے ماننے والے کو معاشرتی تبدیلی کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس کے کندھے پر رکھی گئی ہے، ہمارے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ آپ چینج کے ایلیمنٹ بن جائیں، معاشرے کو تبدیل کر دیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں معاشرہ تبدیل کیسے ہوتا ہے، آپ کو اس کا میکینزم پتا ہونا چاہیے. سوسائٹی میں کوئی چیز بغیر علت اور معلول کے، بغیر سبب کے نہیں ہوتی ہے. اگر آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی پھیل رہی ہے، تو یہ بھی دس دفعہ عرض ہوا کہ یہ بھی کسی سبب سے پھیل رہی ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں نہیں اس کا مقابلہ ہو جائے، ظلم و ستم نہ رہے، عدل و انصاف ہو، ظلم نہ پھیلے، فحاشا نہ پھیلے، اس کے مقابلے میں عدل و انصاف پھیلے، تو اس کا بھی سبب ہے. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا سوسائٹی کو چینج کیسے کرتے ہیں لوگ. اچھا الحمد للہ رب العالمین، میں اور آپ ایک ایسے دور میں جب ہم نے کئی سوسائٹیز کو چینج ہوتے دیکھا ہے. اگر آپ سے 30 سال پہلے ہوتے نا تو ہماری اور آپ کی ہمت بھی نہیں ہوتی اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں، ہو ہی نہیں سکتا تھا. 30 سال پہلے ہم اور آپ یہ کہتے معاشرہ تبدیل ہونا ہے، سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کئی سو سال میں کوئی معاشرہ اب تک تبدیل ہوا ہے؟ اگر 1977 میں اور آپ کھڑے ہوتے اور ہم کہتے ہیں معاشرہ تبدیل ہونا ہے، اسلام کو دوبارہ زندگی ملنی ہے، مسلمان کا احیاء ہونا ہے، پہلا سوال ہمارے سامنے یہ آتا کہ 17th century سے اب تک مسلمان پس رہا ہے، کہیں زندہ ہوا؟ الحمدللہ اب ہم 30 سال کے بعد اگر 77 میں اگر ہوتے تو یہ مشکل پیش آتی، اب الحمدللہ ہمارے سامنے مشکل نہیں ہے. اب ہم نے چند معاشروں کو تبدیل ہوتے دیکھا ہے. یہ جو میرے اور آپ کے سامنے مسلمان معاشروں کے اندر نئی زندگی مل رہی ہے، مسلمان معاشرے تبدیلی کی سمجھ آ رہے ہیں، یہ ابھی چند سالوں میں حاصل ہونے والا فینومینا ہے. مثال کے طور پر جس کی اور آپ، جس کی میں اور آپ تعریف کر رہے ہیں، دشمن بھی تعریف کر رہے ہیں، یہ لبنان کے مومنین، آ جائے یہ 30 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے؟ 30 سال پہلے ایسے نہیں تھے یہ لوگ. یہ دنیا میں کم از کم مشرق وسطی کی تو عیاشی کا اڈا تھا. یہ مشرق وسطی میں جتنے بھی لوگوں کو غلط کام کرنے ہوتے تھے وہ یہاں پہ جایا کرتے تھے، اور شیعہ بدترین حالت کے اندر موجود ایک قوم کا نام تھا. کیا فخر و فاقہ کے اعتبار سے، ثقافتی بدحالی کے اعتبار سے، معاشرتی ظلم کے اعتبار سے، بدترین قوموں میں سے ایک قوم شیعہ سمجھی جاتی تھی. الحمدللہ رب العالمین اس قوم نے ابھی کارنامہ کر کے دکھایا. ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یہ چینج کیسے آتا ہے. اسی طریقے سے معاملہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آیا. آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر کریم صدیقی اہل سنت میں سے تھے، لیکن ماشاءاللہ خوب فکر رکھنے والے، اسلام کے اوپر لکھنے والے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں انقلاب سے پہلے تہران گیا، ہوٹل میں جمعے کا دن تھا، نیچے آ کر انہوں نے ہال میں سوال کیا کاؤنٹر پہ کہ یہاں جمعے کی نماز کہاں ہوتی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پورے تہران میں کہیں جمعے کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کریم صدیقی کہہ رہے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میں نے سامان پیک کیا اور شام کو انگلینڈ واپس آ گیا کہ مجھے اس مسلمان ملک میں نہیں رہنا ہے جہاں جمعے کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب پوری دنیا کا سب سے بڑا جمعہ وہیں پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کریم صدیقی پولیٹیکل سائنس میں پی ایچ ڈی تھے، اسلامک موومنٹ کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تھے. وہ وقت سے 2 سال پہلے نہیں سمجھ پائے کہ وہاں پر کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. ہمیں اور آپ کو چینج کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے معاشرے کو تبدیل کیسے کیا جاتا ہے. چند روایات کے ذریعے سے اس موضوع کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے. کبھی بھی معاشرتی تبدیلی چند سالوں میں نہیں آتی، اس بات سے مطمئن رہیے گا. مثال کے طور پر جیسے ہم نے ایران کا تذکرہ کیا، بڑے بڑے امریکن اور یورپین، کیا ویسٹرن اور کیا مسلم اسکالرز اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں چینج آیا کیسے. مثال کے طور پر ایک بہت اچھی ایفرٹ ایک اسکالر نکی آر کیڈی نام کر کے ایک خاتون نے انجام دی. انہوں نے روٹس آف ریولیوشن نام کر کے ایک کتاب لکھی جس میں دیکھنے کی کوشش کی ہاں چینج آیا کیوں. تو انہوں نے اس بات کو دیکھنے کی کوشش کی کہ مثال کے طور پر یہ جو ایران کے اندر مولانا حضرات کو اتنی طاقت مل گئی کہ انہوں نے حکومت تبدیل کر لی، یہ کیسے کر لیا. بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. آج دنیا کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹس کی گئی ہیں. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو چند مثالیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کی یہ سب شیعہ مثالیں ہیں، اور ان کے شیعہ ہونے کی وجہ سے تل اویو کی یونیورسٹی میں شیعہ تھیولوجی کا ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ 1982 کے وقت کے قریب بنا ہے، جس میں اس بات کی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ شیعہ تھیولوجی میں وہ کون سا ایلیمنٹ ہے جو شیعہ کو چینج کر دیتا ہے. وہ اس کے اوپر بےتحاشا کام کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے ان کے پی ایچ ڈی کے تھیسس آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ تل اویو یونیورسٹی کے اندر اس قسم کے تھیسس لکھے گئے ہیں. مثال کے طور پر ایک تھیسس وہاں سے جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے آنے والے شیعہ اسکالر سید ابن طاؤس کے کتاب خانے میں کتابیں کون کون سی تھیں. اس باریک بینی کے ساتھ کام کرنے والے وہ بن رہے ہیں ہمارے اوپر. بدقسمتی سے ہم اپنے کام کو سمجھنے والے نہیں بن رہے، جبکہ ان کی زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے، ان کی صرف دنیا کا معاملہ ہے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں کا معاملہ ہے. چینج کریں گے تو مولا آئیں گے. مولا کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت دونوں آ رہی ہیں، ہمارا تو دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے. ذرا دیکھتے ہیں چند روایات کے ذریعے سے. مثال کے طور پر تو یہ عرض ہوا کہ چینج ایک دو دن میں نہیں آتا. 1150 سال امام کی حیات طیبہ کو اس وقت ہو گئے ہیں، غیبت کبریٰ شروع ہوئے ہوئے. 1100 49 سال 20 دن کے بعد 1149 سال ہو جائیں گے, 1149 سال. 1149 سال میں ہم تبدیلی نہیں لا سکے, وہ تبدیلی جو ہم چاہ رہے تھے کہ آئے. البتہ یہ 1149 سال ضائع نہیں ہوئے, بہت کام ہوا. کبھی موقع ملے تو ہم لوگوں کے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ آپ اور ہم جن کا یہ موضوع ہے وہ معمولاً سوشل سائنسز سے نابلد ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے طور پر ہمارے بچوں کو سوشل سائنسز کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم سوشل موومنٹ کے ماننے والے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بچوں کو سائنس سے بالکل بے دخل ہو جانا چاہیے تھا, پریکٹیکل سائنسز سے, لیکن سوشل سائنسز کے کافی مقدار میں ایکسپرٹ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے, کیونکہ جو ہمارا ریلیجیس آئیڈیل ہے وہ سائنس پریکٹیکل سائنسز کے اندر کمال حاصل کرنا نہیں ہے, اس کا کافی حد تک تعلق سوشل سائنسز سے بن رہا ہے. ہمیں اس فیلڈ کے اندر اپنی ایکسپرٹیز کو حاصل کر لینا چاہیے تھا. بدقسمتی سے چونکہ سینٹرلائز نہیں تھے ہم, بہت ساری چیزیں غلط ہوتی چلی گئیں, ہم پھنستے چلے گئے. تو اگر آپ دیکھیں 1150 سال میں وقت ضائع نہیں ہوا ہے. 1150 سال میں بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کروں کہ شیعہ 1150 سال میں عراق اور ایران کے چھوٹی سی آبادی پر مشتمل ایک فرقے کا نام تھا. 1150 سال پہلے جا کے دیکھیے شیعہ کہاں کہاں تھے, کتنے فیصد تھے, کیا کر رہے تھے. اب آپ آ کر دیکھیے. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ چیز یاد آتی ہے. تقریباً 10 سال پہلے برادران اہل سنت میں سے ایک صاحب جو کراچی کے ایک علاقے کے بڑی پرومیننٹ فگر تھے, شیعہ کی طرف مائل ہوئے اور الحمدللہ بعد میں شیعہ ہوئے. شیعہ خاندان میں شادی کی, بچے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت انٹیلیجنٹ اپنے کام کے اندر. تو وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا جب شیعہ ہوئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا. فون کیا کہنے کہ رئیس صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, جب ہم اس فرقے میں تھے تو ہمارے پاس ایک اوپینین تھی, پاکستان کے تمام مسائل کے اوپر ہماری ایک اوپینین تھی, مثال کے طور پر جماعت اسلامی کی اوپینین. تو ہم کہتے تھے یہ ہماری اوپینین ہے. پاکستان کے مسائل پر شیعہ اوپینین کیا ہے جس کو میں کہوں یہ ہماری اوپینین ہے؟ نہیں. میں نے کہا ہاں یہ ہماری غلطی ہے. ڈومیسٹک ایشوز میں ہماری کوئی اوپینین نہیں بن رہی, اسکیٹرڈ ہے. کہنے لگے عالمی سطح پہ بھی مجھے ایسے ہی لگتا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ تم غلط کر دو. عالمی سطح پر پورا دنیا اسلام اس اوپینین کا ماننے والا ہے جس کا شیعہ ماننے والا ہے. پوری دنیا کی سطح پر, عالم اسلام کی سطح پر ہماری اوپینین اسلام کی اوپینین ہے. آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا. اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں نشانیاں عرض کرتا ہوں. تقریباً 40 سال پہلے آیت اللہ خمینی نے قوم کے چھوٹے سے مدرسے میں بیٹھ کر کہا کہ مثال کے طور پر اسرائیل ظالم ہے. انہوں نے کہا اسے نابود ہونا چاہیے. انہوں نے وہیں پر اس سپر پاور کا نام لگایا آج جس کو ساری دنیا مردہ باد کہہ رہی ہے, اس کا کہا یہ غلط ہے, اسے مردہ باد کہو. 40 سال پہلے دنیا نہیں سمجھ سکی. انہیں اٹھا کر بادشاہ نے نکالا, ان کو ترکی بھیجا, ترکی سے پھر دوسرے ملکوں میں چلا وطن کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ ہوا بھی وہ بہت محدود تھا, وہ 10 سال باہر رہنے کے اوپر مجبور ہو گئے. آج جا کے سوچے گا 40 سال پہلے انہوں نے مدرسے فیضیہ کے گوشے سے جو آواز اٹھائی تھی پوری دنیا کے مسلمان کی یہی اوپینین ہے. پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. 30 سال لگے, 2 لاکھ بچے قربان ہو گئے اس میں, لیکن دنیا کی اوپینین بدل دی انہوں نے. 1979-80 میں انہوں نے کہا کہ آخری جمعۃ الوداع روز قدس ہونا چاہیے. دنیا نے نہیں سمجھا. ابھی الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان مان گئے کہ ہاں یہ روز قدس ہے, سب روز قدس مناتے ہیں. اس وقت انہوں نے جب کمیونزم کی طاقت کا دور سمجھا جا رہا تھا کہا تھا کمیونزم نابود ہو گئی ہے, اس کے ہڈیوں کے چرچرانے کی آواز آ رہی ہے. پوری دنیا کو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا, بعد میں سب نے دیکھ بھی لیا. الحمدللہ میں اور آپ طاقت کے زمانے میں ہیں. میں گزشتہ 1.5-2 سال کے اندر جو واقعات پیش آئے ان کو دیکھ کر عرض کرتا ہوں کہ بحمداللہ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فتح اور نصرت دونوں کا زمانہ ہے.
محمد علی محمد صلی
اللہ. یہ ساری چینج آنی کہاں سے, لوگوں میں چینج کیسے آتی؟ دو کام آپ خود انجام دے دیجئے, معاشرے میں چینج کا ایک سیکوینس شروع ہو جائے گا. پہلی بات, اپنے اندر سے باطل کا خاتمہ کر دیں. پہلا کام, اگر آپ کی اور میری ذات میں حق بھی ہے اور باطل بھی ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہمیں صرف حق لے کر چلنا پڑے گا. ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو آپ اور میں پڑھتے بھی ہیں, اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا. اے خدایا جو حق ہم نے پہچان لیا ہے ہمیں اسے اٹھانے کی طاقت دے دے. وما قصرنا عنہ فبلغنا, اور جو حق ہم سے رہ گیا ہے وہ ہم تک پہنچا دے. پہلی ضرورت جو ہماری اور آپ کی ہے 100% حق ہے. اگر ہماری ذات کے اندر باطل بھی ہوا اور حق بھی ہوا تو پھر مولا نے خطبہ نمبر 50 کے اندر کہا تھا کہ تم دشمن کی پروپیگنڈے کے سامنے ڈھیر ہو جاؤ گے. اگر حق بھی ہوا اور باطل بھی ہوا تو انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ کچھ حق سے لیا کچھ باطل سے لیا تو دشمن کی زبان تیز تیز چلنے لگے گی, جو کنایہ اس بات کا ہے کہ تم ان کے پروپیگنڈا کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. پہلی ضرورت ہماری یہ ہے حق ہوا ہمارے پاس باطل نہ. اپنی زندگی میں دیکھیے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے, جو باطل ہے اسے نکال دیجیے. دوسری چیز, لوگوں کے کام آنا سیکھیے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے. اپنے آپ سے پوچھے گا آپ اور میں اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر ہیں, ہماری ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اگر ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا معاشرہ تبدیل بھی نہیں ہوگا. اب دیکھیں میں کراچی سے آیا ہوں آپ کے پاس, کراچی کے اندر جب بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مردے کس نے دفنائے, سب سے زیادہ بیماری میں لوگوں کے کام کون آیا, تو مثال کے طور پر مجھے اس کا نام دینا پڑتا ہے جو آپ نے نیچے سے لیا. جب کہتا ہوں کہ بہترین یونیورسٹی کراچی میں کس کی ہے, تو مجھے میڈیکل سائنسز میں اور اب ایک اور نئی یونیورسٹی وہی گروپ بنا رہا ہے جو پچھلی یونیورسٹی سے تقریباً 50 times زیادہ بڑی ہے. 50 times وہ گروپ بنا رہا ہے, تو وہ اس کی میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اس کی اب ایک کمپریہنسو یونیورسٹی بن رہی ہے. تو بیمار ہے مردہ دفنانا ہے تو اس کو کال کرو, یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں چلے جاؤ, قرضہ چاہیے تو کسی بینک میں چلے جاؤ, اور کوئی مدد چاہیے کسی اور کے پاس چلے جاؤ. جب سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ دین لینے کے لیے میرے پاس آنا. آئے گا؟ کیوں آئے؟ آپ اور میں کچھ نہ کریں اور لوگ ہم سے دین لینے آئیں, نہیں ہوگا. اما ما ينفع الناس فينكث في الارض, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا. ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہیے؟ اب آپ ذرا سوچیے گا, اگر رسول خدا کی حیات طیبہ میں ہوتے اور پورے مدینہ میں ایک گھر دیکھنا ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو در سیدہ تھا. اب کیوں نہیں ہے؟ اب سیدہ کے ماننے والوں کے در وہ در کیوں نہیں ہے؟ سنت ہماری ہے, عمل کوئی اور کر رہا ہے. سیکھنا ہم نے تھا, عمل کسی اور نے کر دیا ہے, فائدہ بھی پھر وہی لے گا. نتیجہ یہ کہ ہم نے تقصیر کی. اب یہ ہماری مجموعی ذمہ داری ہے, بدقسمتی سے اس کا ہمارے پاس شعور نہیں ہے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں معاشرہ تبدیل ہو جائے. کیسے تبدیل ہوگا؟ آپ اور میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کریں اور معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑے گا. کچھ تو دیجئے جو لوگوں کے کام آئے, کچھ تو دیں جو لوگوں کے لیے مفید ہو جائے, ینفع الناس کے دائرے میں آ جائیں, لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ. ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. ابھی تو ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے, ہم تو اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی فائدہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں, ہم تو ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے جو ہمارے اپنے فکر کے ماننے والے ہیں. مر رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, کہیں اور ہیں, تو ہمیں کیا پرواہ. نتیجہ یہ کہ ہم اپنے بانڈ کو بھی مضبوط نہیں کر پا رہے. کیوں ہماری قوم کے اندر انتشار آیا ہوا ہے؟ واضح طور پر ہم ایک یتیمی کے دور سے گزرتے ہیں. کیوں یتیمی کا دور ہے؟ یہ سب وجوہات میں سے ایک وجہ یہی ہے, ہم نے یہ سوچنا بند کر دیا ہے جو ہمارے بزرگوں نے, جن سے ہم نے سیکھا تھا, انہوں نے ہمیں جو سکھایا تھا وہ ہم نے سوچنا بند کیا ہوا. انہوں نے ہمیں لوگوں کی خدمت سکھایا تھا, ہم نے بند کیا. آپ وہ در بند کر دیں گے, مشکلات میں پھنستے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ ہوا, ایک وقت آیا پاکستان میں وہ کہہ رہے تھے کافر کافر, شیعہ کافر, کوئی نہیں اٹھا کہ بھائی یہ مسلمان ہے. کیوں آپ نے در بند کیا تھا؟ کیوں آپ نے دوسروں کو ساتھ نہیں رکھا تھا؟ آپ کے غم میں کوئی نہیں رویا. مجھے یاد ہے 12 ستمبر سن 2001, اسکول میں, جس اسکول میں پڑھاتا تھا, ساتھ میں پڑھانے والے اسلامیات ہی کے ٹیچر میرے ساتھ پڑھانے والے مارے گئے. اس سے ایک ہفتے پہلے دوسرا جو ساتھ ٹیچر پڑھاتے تھے وہ مارے گئے. کسی نے اٹھ کے نہیں کہا کیا مصیبت آئی؟ کوئی نہیں پریشان نہیں ہوا نا, کوئی نہیں سوچا کہ مثلا مصیبتیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں. اب یہ کہ خدا نے نصرت کی, وہ مصیبت خود بخود ہی چل گئی تو ٹل گئی, اب پھر لوگ بے فکر. ایسے کیسے دین پھیلے گا؟ تو ہمیں چینج کی طرف جانا چاہیے تھا, بہت کچھ سوچنا چاہیے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پروردگار نے جنت اور جہنم کا ایک مقایسہ ارشاد فرمایا ہے, کل اس میں سے کچھ آیات کریمہ پڑھی تھیں کہ وہ جو جنت میں جائے گا اسے جنت پہ یہ نعمتیں ملیں گی. ہم نے عرض کیا کہ یہ کافی حد تک نشانی کے طور پر ہے. 16 آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. پروردگار عالم مسلمانوں کے درمیان موجود کچھ منافقوں کو تذکرہ فرما رہا ہے. فرمایا یہ جو لوگ منافق ہیں جو جہنم میں جائیں گے, ان میں سے کچھ لوگ اے نبی آپ کی باتیں سنتے ہیں اور باہر جا کر جو اہل کتاب ہیں ان سے کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہا تھا, مسخرہ کرتے ہیں نبی کی ذات کے ساتھ, مسخرہ کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے سنتے ہیں, باہر جا کے کہتے ہیں کیا نعوذ باللہ مثلا کیا الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا. نبی کی ذات کے لیے توہین کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں. خدا نمدار شاہ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے, ان کو بند کر دیا ہے. اس کے بعد پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا جو پہلے فرمایا تھا, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اب جبکہ ان کے دل کو خدا نے بند کر دیا, یہ صرف اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کریں گے. آپ کو یاد ہے پہلے بھی یہی جملہ آیا تھا, وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. آیا وہ لوگ جن کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا ہے اور ان کا بس ایک ہی کام ہے, یہ اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں. پورے نظام کو جب میں دیکھتا ہوں ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے, ہوا و ہوس کی پیروی کرنا جہنم کا راستہ ہے. مسلمان ہونے کے ناطے, مومن ہونے کے ناطے, مومن کو نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے. مومن اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرے گا, مومن اپنی ہوا و ہوس کو کنٹرول میں رکھے گا. جب بھی کوئی کام انجام دینے لگے گا اپنے آپ سے پوچھے گا کیا یہ کرنا اچھا ہے, اگر اچھا ہے تو کرے گا, اچھا نہیں ہے تو کیوں کرے گا, نہیں کرے گا. آپ یقین فرمائیے, میں جتنا غور کرتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی کی سینٹینس ہے. ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کریں, ہوا و ہوس پہ نہیں چلیں, ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اس کام کے کرنے سے خدا خوش ہے, یہ ایک سوال اگر آپ اپنے کاموں سے پہلے کرنے لگیں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، میری زندگی تبدیل ہو جائے گی. اور میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا، آپ کندی بھی کرنے لگے نا اپنے آپ سے پوچھنے کس طرح سے خدا خوش ہے، ویسے کر لیتا ہوں. دنیا کو خوش نہ کریں، خدا کو خوش کریں. مثلا ایک کام آپ کرنے لگے، جیسے ابھی میں نے کہا کنگھی کرنے لگے، آپ کو پتا ہے اس میں خدا نے کوئی خاص چیز نہیں مانگی، آپ کی مرضی جیسے مرضی کریں. ایک کام آپ کرنے لگے، آپ کو پتا ہے اس میں خدا نے نہیں مانگا ہے، یہ منع کیا ہے، اب کیوں کر لیں. حرام کی سختیوں سے نکل آؤ اور حلال کی وسعتوں میں داخل ہو جاؤ. نہج البلاغہ مولانا نے ارشاد فرمایا، حرام کی سختیوں سے نکل آؤ اور حلال کی وسعتوں میں داخل ہو جاؤ. اپنی ذات میں گرفت کریں. آپ وہ نہ بنیں، خدا نہ کرے، جس کو خدا تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ یہ اتبعوا اہواءہم، اپنے ہوا و ہوس کی پیروی کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین اهتدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ ہدایت پا جاتے ہیں خدا ان کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے. قانون یہی ہے، ایک گناہ اس کے بعد توفیق سل ہوتی ہے، ایک ثواب کا کام اس کے بعد توفیق بڑھ جاتی ہے. اگر صبح کو اٹھیں فجر کی نماز سے آنکھ نہیں کھلی ہے، پیچھے سمجھ جائیے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، ورنہ خدا نہیں سلائے گا، شیطان ہی سلائے گا. خدا تو جگائے گا. آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے ہیں، آج نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آ رہا، استغفار کریں، کئی دفعہ استغفار کریں. کیوں؟ پیچھے کوئی گناہ ہوا ہے، ورنہ یہ خدا نے مجھے اپنی بارگاہ سے کیوں نکال دیا، کل تک تو مزہ آ رہا تھا، مزہ کیوں نہیں آ رہا. جو ہدایت پائے گا خدا ہدایت بڑھا دے گا. اچھا، اگر ہدایت بڑھائے گا تو کیا ہوگا؟ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، ان کو دے دے گا ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری. اپنے اندر تقویٰ کی کمی دیکھ رہے ہیں، سمجھ جائیے جہاں آپ کو صحیح ڈیسیشن لینا چاہیے تھا وہاں کوئی غلط ڈیسیشن لے لیا ہے. اس ڈیسیشن کو چینج کیجیے، اس کو ریکٹیفائی کیجیے، آپ کی ہدایت اور تقویٰ پرہیزگاری میں پھر دوبارہ اضافہ ہوگا. جہاں کہیں کوئی مشکل ہو رہی ہے، خدا کوئی کام بلا سبب نہیں کرتا. خدا نہ کرے میں مثلا میں کل تک قرآن پڑھتا تھا، اب نہیں پڑھتا، کہ خدا نے بے سبب مجھے محروم کیا. کیوں بے سبب محروم کرے گا؟ اس کا مطلب ہے میں نے کوئی غلطی کی ہے، تبھی تو مجھ سے ہدایت سلب ہو گئی ہے، ورنہ خدا کیوں نکالے گا مجھے. فرماتے ہیں والذین اهتدوا، خدا نے فرمایا جو ہدایت پا گئے، زادہم ہدا، اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری دے دی. فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة، پھر کیا یہ اس کے علاوہ کچھ اور انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان کے اوپر وہ وقت آ جائے؟ فرمایا جو گمراہ ہوئے ہیں کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر برا وقت نہیں آئے گا تو یہ تو بھول جائیں، یہ بس ایک بات کے منتظر ہیں، اب تک وقت نہیں آیا ہے، اچانک کبھی بھی وقت آئے گا، انہیں گھیر لے گا، اس بات کے منتظر ہیں. فقط جاء اشراطها، پس وہ وقت آ پہنچا ہے. فأن لهم اذا جاءتهم ذکراهم، پس کیا ہوگی ان کی حالت، کیسا ہوگا وہ وقت جب ان کا ذکر ان کے سامنے آ جائے گا. نام اعمال نے سامنے آنا ہے، یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہے. شاید دل نہ مانتا ہو لیکن کم سے کم عقل مانتی ہے کہ خدا نام اعمال سامنے لائے گا اور کوئی کچھ نہیں چھپا پائے گا. قیامت کے دن کسی کے ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا، وہ قرآن مطال کہتا ہے، چیخ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، کیسی عجیب کتاب ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی، سب ذکر کیا ہوا. اچھا، وہ جو سب ذکر ہوا ہے وہ کیا ذکر ہوا ہے؟ وہ یہ ذکر نہیں ہوا کہ مثال کے طور پر اتنی رمضان کو یہ آدمی قرآن کریم ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، یہ نہیں ہے. یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کس نیت سے لیے بیٹھا تھا، یہ بھی ذکر ہوا. معاملہ صرف اس کوانٹٹی کا نہیں ہے کہ کتنی آیتیں پڑھی ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس نے کس نیت سے پڑھی ہیں، کتنا سوچ سمجھ کے پڑھی ہیں. اس کتاب میں سب کچھ ہے, ایک ایک تفصیل لکھی ہوئی ہے. ہم جانتے ہیں ایسا ہے, خدا کہہ رہا ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ ایسا ہونا ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, بس جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہاں پر, خدا کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں پر. اگر کوئی اسی ایک بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں پر, تو سمجھ جائے گا کہ اسے کرنا کیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, مثلاً فرض کریں ہم اور آپ گناہ پہ جب آ جاتے ہیں, گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا سوچ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی تو بغیر سوچے سمجھے جاتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے اس گناہ میں کوئی مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس مزے کی خاطر عقل بند ہو جاتی ہے, بس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں سوچتے سوائے خدا کے کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ میں. ابھی نہیں سوچ رہے کہ یہ جو گناہ میرے سامنے آیا ہوا ہے جس سے میں مزہ لے رہا ہوں, یہ بھی خدا کے ہاتھ میں ہے, خدا اس سے جواب دے گا, خدا قیامت کے دن اس کے مقابلے میں کس چیز میں مبتلا کرے گا؟ نہیں مانو. ایک آدمی کسی ظالم کی مدد کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ اگر اس ظالم کی مدد نہیں کروں گا تو یہ ظالم مجھے نقصان پہنچائے گا. یہ نہیں سوچتا جس خدا نے اس ظالم کو اجازت دی ہے کل اس ظالم سے حساب بھی لے گا, پھر میں کس سے پناہ مانگوں گا؟ ابھی تو چلو ظالم کی پناہ کے نیچے چلا گیا, کل جب خدا اس ظالم سے حساب لے رہا ہوگا تب میرا کیا ہونا ہے؟ یہ ہم لوگوں کی کم عقلی ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَمْ, جان لو, أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ جملہ بہت عجیب ہے, جان لو, سمجھ لو, پہچان لو, خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. کبھی کبھی شاید علامہ طباطبائی کا ایک جملہ تھا اس قسم کا, فرماتے ہیں کہ جو بتوں کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے خدا مجھے یہ دے دے, اس وقت سننے والا کون ہوتا ہے؟ اس وقت بھی سننے والا خدا ہی ہوتا ہے, اور یہ اس کو بھی دے دیتا ہے کہ یہ بت کے سامنے سر جھکانے والا بھی اصل میں تو مجھے سے مانگ رہا ہے, غلط کے سامنے جھک گیا ہے. سننے والا تو خدا ہی ہے, صرف خدا ہے اور کچھ نہیں. کاش ہم اسی بات کو سمجھ لیں. مثلا اب آپ لوگوں کا کام شاید اتنا ٹیڑھا نہ ہو, ہمارا کام اس اعتبار سے کافی ٹیڑھا ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں وہاں ہمارے دوست احباب چاروں طرف سے ہماری پرواہ کرنے والے موجود ہوتے ہیں, اب وہ باقاعدہ حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی کہاں جا رہا ہے, کیوں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. یہ ہمارے دوست احباب ہر جگہ نظر آتے ہیں, کسی بھی پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ تب بھی ساتھ ہوتے ہیں, گھر کے اندر بیٹھے رہو تو ٹیچ بون لائن میں گھسے رہتے ہیں. خیر ہمیں بھی عادت پڑ گئی ہے. کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ یہ نقصان پہنچانے پہ آ گیا تب کیا ہوگا, فل کنٹرول میں تو ہیں ہم, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اس نے فرض کرو ایک گولی چلائی, تو یہ جس پسٹل سے گولی چلے گی وہ پسٹل کس کے ارادے کے تحت ہے؟ خدا کے ارادے کے تحت. یہ جس ہاتھ سے چلائے گا یہ ہاتھ کس کے ارادے کے تحت ہے؟ یہ بھی خدا کے ارادے کے تحت. وہ گولی اگر نال سے نکل گئی اور جس ہوا میں گھومے گی یہ ہوا کس کے ارادے کے تحت ہے؟ سب خدا کے ارادے کے تحت. اگر یہ گولی ٹکرا گئی اور جسم سے لگ گئی تو یہ جسم کس کے ارادے کے تحت ہے؟ یہ بھی خدا کے ارادے کے تحت. اگر مر گیا اور میری روح پرواز گئی تو کر کے کہاں جائے گی؟ وہ بھی خدا کے پاس. پھر میں کیوں ڈروں, کیوں ڈروں؟ زندہ رہوں تب بھی خدا کے سامنے ہوں, مر جاؤں تب بھی خدا کے سامنے ہوں, پھر ڈروں کس بات سے؟ اگر خدا سے بچ رہا ہوں تو زندہ ہو کے بھی نہیں بچوں گا, اور خدا کے پاس ہی جانا ہے تو مر کے بھی اسی کے پاس جاؤں گا. کوئی فرق نہیں پڑنے کا ہے, زندگی اور موت میں زیادہ فرق نہیں ہے, موت میں بہت آزادیاں ہیں. حقیقت یہ اگر غور سے دیکھیں موت میں بہت آزادی ہے, اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مثلا ٹھیک ہے ہم مر جائیں گے ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, خدا ان کا ہم سے زیادہ چاہنے والا ہے, ہم ان کے کم چاہنے والے ہیں. میں اپنے بچوں کو زیادہ چاہتا ہوں یا خدا انہیں زیادہ چاہتا ہے؟ خدا زیادہ چاہتا ہے. میں کیوں گھبراؤں پھر؟ میں اپنے بچوں کو زیادہ چاہوں گا تو میں بے بس ہوں. خدا زیادہ چاہتا ہے, اس نے مجھے وسیلہ بنایا ہے, کسی اور کو بھی بنا دے گا. وہ خدا ہی خدا ہے جو کچھ بھی ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, جان لو معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ توحید ہے, ہم توحید نہیں سمجھ پا رہے. سب چیزوں کے پیچھے خدا کو دیکھنا. کیوں اہل بیت مطمئن رہتے تھے ہمیشہ, کبھی نہیں گھبراتے تھے. اہل بیت تو دور کی بات, ان کے خادم, ان کے پاؤں کی دھول والے جو لوگ تھے وہ بھی نہیں گھبراتے, سب خدا کے سائے میں رہتے تھے. ان کے لیے کام آسان تھا, ان کے لیے زندگی آسان تھی. فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات, اے نبی اللہ کی پناہ طلب کریں اپنے لیے, مومنوں کے لیے, مومنات کے لیے. اس جملے میں بہت سارے مخالفین نے اعتراضات کیے ہیں, بہت زیادہ تفصیلات کی ہیں. ہمارا جو اب تک قرآن کریم کی تشریح کا طریقہ کار ہے, وہ یہ کہ ہم بہت زیادہ تفصیلات کے اندر الجھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے, لوگ قرآن کریم پڑھیں اور سمجھتے رہیں, ایسا ہونا چاہیے. اچھا, خوش قسمتی سے اب کچھ کورسز ایسے بنا لیے گئے ہیں, اردو زبان میں بھی آئے ہیں, انگلش میں پتہ نہیں ابھی تک آئے نہیں آئے, جس میں آپ وہ کورس کر لیں. مثلا ایک کورس میری نظر میں ہے, دو یا تین مہینے کا کورس ہوتا ہے وہ, اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے کہ آپ کتنا فریکوئنٹلی کلاسز اٹینڈ کریں. ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ آپ 85% قرآن کریم سمجھ لیں گے. اس کورس کو آپ اٹینڈ کر لیں خود سے, پھر آپ تقریباً 85% قرآن کریم سمجھ لیں گے. آپ کو جب بھی موقع ملے کم از کم اس اسکل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو قرآن کریم آپ سمجھنے کی کہیں نہ کہیں کوشش کریں. ہاں, مشکل پڑے جیسے اس آیت میں, مفسرین کو دیکھیں, تفسیر کرنے والوں سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اب اس کا لفظی ترجمہ جس کو مخالفین نے بہت زیادہ استعمال کیا وہ یہ ہے, کہا کہ استغفار کرو اپنے گناہ کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے. تو انہوں نے نبی سے گناہ کو منسوب کر دیا اور کہا کہ نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گناہ کے لیے نعوذ باللہ اور مومنین اور مومنات کے گناہ کے لیے استغفار کرو. اب اس میں تفصیلات بے تحاشا ہوں, میں معمولاً کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ ان تمام تفصیلات میں کم از کم آپ کو نہ الجھاؤں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اسپرٹ آف قرآن ہے وہ ہمیں ہدایت دینا ہے, نہ کہ ان مسائل کے اندر اپنے آپ کو الجھا کر قرآن کریم کو ختم کر دینا. تو ایک دوست ہمارے بہت اچھا کہتے تھے ہم مسلمانوں کا یہ عالم ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں تو دوسرے کو کافر ثابت کرنے کے لیے, قرآن بھی پڑھتے ہیں تو خود ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے, اس کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ سامنے والا جہنمی ہے, کافر. تو بھائی اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں, فی الحال اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. روح ہے مطلب یہاں پر یہ ہے, نبی سے کہا گیا کہ اے نبی اپنے مومنین مومنات سب کو خدا ممتاز کی سمت لے کر جائیے. یہ تمام کے تمام محتاج ہیں نبی کی ہدایت کی, یہ تمام کے تمام محتاج ہیں نبی اکرم کی سرپرستی کے. دنیا کے اندر کسی کو کوئی فیض, کوئی برکت سوائے در محمد و آل محمد کے کہیں سے نہیں ملی. یہ وہ حقیقت ہے جس پہ یہاں پہ کبھی کبھی یہ سائنس کی ترقیاں دیکھتا ہوں نا, نام یاد کر ترقیاں, اور ان کے اوپر پڑھتا ہوں, اسٹڈی کرتا ہوں, تو پانچویں امام کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا تھا, ایک دفعہ میرے استاد نے مجھ سے کہی تھی حدیث, مجھے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہ گئی. فرمایا مولا نے یہ کہا تھا کہ شرقوا امغربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, مشرق میں چلے جاؤ یا مغرب میں چلے جاؤ مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. مفید علم اہل بیت کا کام ہے. مفید علم ان کے در سے ملے گا. باقی لفظی عیاشیاں ہیں، باقی فکر کی گمراہیاں ہیں، مفید علم در اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ملے گا. اچھا اب بدقسمتی یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جس مسلمان کو اس در سے لے کر دنیا کو دینا تھا وہ خود اس در کا دشمن ہو گیا. مشکل یہاں پر ہے. اب کیوں قرآن کریم اس بیوقوف کے لیے بے اثر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرط اولیہ اس قرآن کی وہ تھی جو خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ وہ عترتی. اب مشکل میں پڑا ہوا ہے. اب یہ قرآن کریم اس کو وہ اثر نہیں دے پا رہا، کیونکہ اس قرآن کریم کی ایک شرط ہے، اس شرط کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا تھا. اب یہ آیتوں کے اندر الجھا ہوا ہے، پریشان ہو رہا ہے، مشکلات میں پھنسا ہوا. خدا نمتان نے ارشاد فرمایا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. اللہ جانتا ہے تمہارا تبدیل ہونا اور تمہاری منزل کا پہنچنا، سب خدا جانتا. متقلب ہونا کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم نے بہت اچھا ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہر جملہ ہی اچھا ہے، یہ جملہ اس طرح کا، فرمایا کفار کا شہروں کے اندر گھومنا پھرنا تمہیں پریشان نہ کرے. آج کفار دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، حکومتیں بن رہی ہیں، فلاں چینل کے اوپر، اس پر، اس پر. فرمایا یہ تمہیں پریشان نہ کر دے، خدا سب جانتا ہے، خدا کو تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگے گی، سب خدا جانتا ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، متقلبکم، یہ جو تم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہو، سب خدا کو پتا ہے. تمہارا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، مثلا آج انسان مثلا یقین مانے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں کبھی اس طرح سوچتا ہوں کہ کوئی دیکھتا ہوگا مثلا امریکی صدر کو دکھا رہے ہیں، یہ کر رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، یو این بیٹھا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی دیکھ کے کہتا ہوگا پتہ نہیں فرشتے کہاں ہیں آج کل، چھٹی پہ گئے رہے ہیں، سارے کام تو یہ لوگ سنبھالے رہے ہیں. کوئی دیکھ کے یہی سوچتا ہوگا نا، اللہ کا نظام تھا اس کو انہوں نے معطل کیا ہوا ہے، دنیا میں ظلم اور بربریت پھیلائی ہوئی ہے، سب کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کوٹ رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے خدا نے کہا تھا کافروں کا شہروں میں اوپر نیچے آنا جانا تمہیں پریشان نہ کر دے کہیں. تقلب الذین کفروا فی البلاد، واللہ یعلم متقلب، اس کو سب پتا ہے تمہارا یہ آگے پیچھے گھومنا پھرنا. ومثواکم، اور جو تمہاری منزلیں ہیں، تمہاری رکنے کی جگہ ہیں، کہاں تم گھومتے پھرتے رہتے ہو، کہاں تم رکے رہتے ہو، سب خدا جانتا ہے. جب چاہے گا تبدیل کر لے گا، کوئی چیز خدا سے چھپی بھی نہیں ہے. وقت کا معاملہ ہے، سے کچھ وقت ہی دیر ہے. وہ رسول گرامی مکہ تشریف لائے، اعلان نبوت کیا، 13 سال تک شکنجوں میں رہے. کوئی اس وقت نبی کے لیے کہتا کہ یہ 7 سال کے بعد مکے پہ قبضہ کر لیں گے، کسی کو سمجھ میں آتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نبی اکرم خائف ہیں، یہ ترقب مدینے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے، اس خوف کے عالم میں کہ خدا نے متعال موجزوں کے ذریعے سے ان کی جان کی حفاظت کر رہا تھا، کوئی کہتا 7 سال کے بعد یہ مکہ کے حاکم ہوں گے، کوئی سوچ سکتا تھا؟ بالکل یہی چیز ابھی ہے. کسی بچے سے کہو 7 سال کے بعد، 10 سال کے بعد واشنگٹن پہ امام کا پرچم لہرائے گا، مانے گا نہیں مانے گا؟ ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے، یہ سب ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نے دیکھی ہے تاریخ، ہم جانتے ہیں حال کیا ہے، سب جانتے ہیں، دل نہیں مانتا، دل نہیں مانتا. تاریخ جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے، کس طریقے سے ہوا ہے، کتنی جلدی ہوا ہے. رسول خدا اس ٹیلی کمیونیکیشن کے 3rd کلاس دور کے اندر 7 سال میں مکے پہ حکومت کرنے کے قابل ہو گئے، اس واقعے سے جس میں کبوتر اپنے انڈے دے کر ان کی جان بچا رہا تھا اور مکڑی اپنے جال لگا لگا کر ان کی جان بچا رہی تھی، اس کے 7 سال کے بعد نبی اکرم فتح کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر داخل ہوگا. ہو گیا تھا، سب کچھ ہوا، ابھی بھی ہوگا. دنیا تابے ان کی ہے، دنیا کفر کی تابے نہیں ہے، کائنات تابے رسول خدا اور ان کی اولاد کی ہے. کائنات ان کفار کی تابع نہیں ہے. چند دنوں کا ان کا گھومنا پھرنا تمہیں پریشان نہ کر دے گا, تحمل کر لو. یہی امتحان ہے سارا, سارا امتحان یہ. مضبوطی سے اپنا کام کرو, اپنا کام کرو, اپنے ایمان کے لیے سوچو, اپنے ایمان کے لیے جدوجہد کرو. یہ سب خدا نے مطلب تبدیل کر دے گا. دیکھو ہمارے سامنے کتنے موجود ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں. یہ سب کا سب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کون کس کو ہرا لے گا, کون جیتے گا, کون ہارے گا. یہ سب خدا نے کروا دیا ہماری آنکھوں کے سامنے. جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو ہم 4 سال وہیں کرتے, بچوں کو جا کر دیکھتے تھے, بچوں کو جا کر دیکھتے تھے کہ مثال کے طور پر کس جوش اور ولولے سے جہاں جاتے تھے اور قربانیاں دے رہے تھے. تو مثال کے طور پر ان کی قربانیوں کو دیکھ کر یہ سوچتا تھا آدمی کہ مثلا پوری دنیا ان کے خلاف لڑ رہی ہے, یہ بچے کیسے جیتیں گے. خدا نے جتا دیا, اب تک ہے نا 28 سال ہو گئے اللہ کی دی ہوئی نصرت سے ابھی تک باقی ہے. پوری دنیا پہلے دن سے مٹا رہی ہے, اسے نہیں مٹا پا رہا. یہ جو اب تک ہوا ہے نہیں سمجھ رہے, یہ امام کے ماننے والوں میں ایک ایک گروہ ہے صرف. اس معصوم کی طاقت کتنی ہے, اس کے عاشقوں کی طاقت کتنی ہوگی, ہم ان کی طاقت کو نہیں سمجھ پا رہے. اور ہمارے سامنے کربلا کی مثال بھی ہے. ہم جانتے ہیں اللہ نے کس طریقے سے امتحان لے کر اس گروہ کا نام بلند کیا ہے, سربلندی دی ہے اس گروہ کو. ان کے ماننے والوں کو دیکھ چکے ہیں, ان کے جاننے والوں کو دیکھ چکے ہیں, ان کی قربانیوں کو دیکھ چکے ہیں. آج پوری دنیا تڑپ رہی ہے اس بات کو ثابت کریں ہمارا قبیلہ بھی حسین کے ساتھ تھا. 61 ہجرہ میدان کربلا کے اندر جو فرد تنہے تنہا کھڑے ہو کر کہہ رہے حل من ناصری ینصرنا, اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. 1400 سال کے بعد ہر فرد تڑپ رہا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی حسین کے ساتھ تھے. اللہ کی جی طاقت سے ثابت ہو گیا نا, سید الشہداء کا کارنامہ ثابت ہو گیا. مظلومیت دیکھے, مظلومیت دیکھے آدمی, پھر وہ فتح دیکھے جو آج حسین کو ملی ہے, سید الشہداء کو جو فتح نصیب ہوئی ہے. مثال کے طور پر پوری دنیا مر رہی ہے, پوری دنیا پس رہی ہے, پوری دنیا ان کو ختم کرنے کے در پہ ہے کہ سید الشہداء کا نام ختم کر لے. کیا کیا کر رہا ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں خدا کتنے امتحان لیتا ہے. جب ساری کائنات تابع تھی سید الشہداء کے تو اس لاشے پہ سے گھوڑے کیوں چلائے پروردگار. کچھ سمجھ میں آئے گا کبھی کہ مثال کے طور پر وہ یزید درندہ تھا, عمر ابن سعد بھائین تھا, یہ سب درندے تھے, پروردگار عالم کے سامنے سید الشہداء کا لاشا پڑا تھا, اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے تھے اور کسی کا لاشا نہیں تھا, صرف سید الشہداء کا لاشا تھا. سارے لاشیں پڑے ہوئے تھے, اس لائن نے اعلان کیا کہ ہم گھوڑے دوڑائیں گے, ہر لاشے کا کوئی نہ کوئی ماننے والا آ گیا. کیوں بی بی ہاں بن رہی تھی, بی بی سید بی بی رحمۃ اللہ علیہ وسلم پکار رہی تھی کہ غلاموں کے بھی لاشیں اٹھانے والے, میرے بھائی کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں. اس لائن کا لاشا کسی نے نہیں اٹھایا, سب کی لاشیں تو اٹھانے والے تھے, رہ گیا تو لاشا سید کی بیٹے کا لاشا رہ گیا, اسے کسی نے نہیں اٹھایا. یہ ساری مظلومیت تھی, تو سہن کا سر نیزے پہ چل رہا تھا, بی بی پیچھے سے دیکھ رہی تھی, یہ سر نیزے پہ تلاوت کر رہا تھا, پھر بھی کوئی سر نہیں اتارتا تھا. یہ ساری مظلومیت تھی, اب آ کر دیکھو وہ سہن جس کو قبر نہیں مل رہا, آج اس کی قبر کے ماننے والے کتنے ہیں. وہ سہن جس کا سر نیزے پہ چلا تھا, جس کی بچی زندہ میں مر گئی تھی, دیکھو آج اس شہر کی عاشق کتنے ہیں. پوری دنیا بھیا اس شہر کے اندر دیکھو, پھر تمہیں نظر آئے گا اس شہر کے ماننے والے کتنے ہیں. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبوا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ زندگی وہ حقیر چیز ہے پاک پروردگار جو ہمارے پاس ہے. پاک پروردگار اس زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار نسل بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
اور یہ مجلس مرحوم سید میر آغاں مرحومہ سید فاطمہ کی سارے دعا کے لیے تھی. مومنین رمضان فنڈز کا سلسلہ جاری ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کار شہر میں دل کھول کر حصہ لیں.